ہادیوں رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں مفتی محمد کفی رضا تاری، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑتا ہوگا۔ صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی موجود ہیں، ان کو بھی شامل کریں گے۔
میرا نام مسعود حسین عطاری ہے۔ مفتی صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا مقروض شخص پر قربانی واجب ہے؟
جی، مقروض آدمی قربانی کر سکتا ہے، یا اس پر واجب بھی ہے کہ نہیں ہے؟
دیکھیں، مقروض ہونا یہ قربانی واجب ہونے سے متعلق کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ قربانی واجب کس پر ہے۔ قربانی ہر عاقل بالغ صاحب نصاب شخص جو کہ ایام قربانی میں مقیم ہو، اس پر واجب ہوتی ہے۔ اب اس میں جو ایک شرط ہے مالداری کے اعتبار سے، وہ ہے صاحب نصاب ہونا، کہ وہ شخص 7.5 تولہ سونے کا مالک ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد کسی بھی قسم کے مال کا مالک ہو۔ اب جو مال کو دیکھا جاتا ہے وہ قرض کو مائنس کر کے دیکھا جاتا ہے، تو اگر کوئی شخص مقروض ہے تو اس کا قرض مائنس کر کے دیکھا جائے گا کہ آیا قرض مائنس کرنے کے بعد بھی اس کے پاس مال جو بچتا ہے وہ نصاب کی مقدار میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو قرض مائنس کرنے کے بعد اس کے پاس نصاب کی مقدار مال نہیں بچتا، تو اب ایسے مقروض پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔
ٹھیک۔
اور اگر قرض مائنس کرنے کے بعد بھی اس کے پاس اتنا مال بچتا ہے جو قربانی کے نصاب کو پہنچتا ہے، تو ایسے شخص پر مقروض ہونے کے باوجود بھی قربانی واجب ہوگی۔
قربانی واجب ہوگی اس پر۔
اب اس کی کئی مثالیں ہیں، کئی کاروباری افراد ہوتے ہیں جن کے اوپر قرضہ ہوتا ہے مارکیٹ کا، دکاندار ہوتے ہیں کہ ان کا مارکیٹ میں لینا دینا جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، تو وہ لینا دینا اگرچہ لاکھوں کروڑوں روپے کے اندر ہو، لیکن اس کے باوجود اگر وہ لاکھوں کروڑوں مائنس بھی کر دیے جائیں تو بھی پیچھے ان کے مال تجارت یا اور دیگر مال حاجت اصلیہ سے زائد ان کے پاس اتنا ہوتا ہے کہ وہ نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہے۔ کیونکہ نصاب کی مقدار اگر 52.5 تولہ چاندی کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو آج کل جو ہے وہ 4.5 سے 5 لاکھ کے درمیان جو ہے وہ ہے، تو اتنا مال ان کے پاس ہوتا ہے تو قربانی ان کے اوپر واجب ہوگی، اگرچہ ان کے اوپر مارکیٹ کا کروڑوں روپے کا قرضہ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ قرضہ مائنس کرنے کے باوجود بھی ان کے پاس اتنا مال ہوتا ہے۔ اور اس کے الٹ ہم لے لیں کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو گھریلو اعتبار سے جو ہے وہ مقروض ہوتے ہیں، تو ان کے پاس واقعی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ان کا قرضہ مائنس آپ کر دیں تو پیچھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا، بچتا ہے تو نصاب سے کم جو ہے وہ بچتا ہے، تو ان پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ تو قرض کا تعلق جو ہے وہ وجوب یا عدم وجوب کے ساتھ نہیں ہے، قربانی واجب ہونے یا نہ ہونے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس معاملے کے ساتھ ہے کہ قرض مائنس کرنے کے بعد اس شخص کی ملکیت میں حاجت اصلیہ سے زائد مال کتنا بچتا ہے۔ تو صاحب نصاب ہونے سے تعلق ہے، تو قرض مائنس کر کے بھی اگر وہ صاحب نصاب ہے تو قربانی واجب ہوگی، اور قرض مائنس کرنے کے بعد اگر وہ صاحب نصاب نہیں رہتا تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔ مگر یہاں ایک اور پہلو ہے، یہ ہے قربانی کے واجب ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے اوپر قرضہ ہے وہ قربانی کر ہی نہیں سکتا، بلکہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ تم کرو گے تو تمہاری قربانی قبول بھی نہیں ہوگی، تو یہ بالکل جو ہے وہ غلط ہے، یہ غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی کے اوپر قرضہ ہے اور وہ قربانی کرتا ہے تو اس کا قربانی کرنا جائز ہے، اس کی قربانی ادا ہو جائے گی اور وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ اس کی قربانی بھی ہو جائے گی قرضہ ہونے کے باوجود بھی، اگرچہ وہی صورت ہو کہ اس کے اوپر قربانی واجب نہ ہوتی ہو، تو بھی اس کے اوپر جو ہے وہ قربانی کرنا جائز ہے، کر سکتا ہے وہ۔ اب بات یہ آ جاتی ہے کہ پھر صورت میں قربانی اس کی کیا ہوگی، وہ نفلی قربانی ہوگی۔
صحیح،
تو کوئی بھی نفلی عمل آپ کر رہے ہیں اور وہ مالی اعتبار سے آپ کر رہے ہیں، تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے اوپر جو قرض ہے، تو جن افراد کا آپ نے قرض لیا ہوا ہے اگر ان کی طرف سے مہلت ہے آپ کو، تو ٹھیک ہے آپ نفلی عبادات کر سکتے ہیں۔
صحیح،
ایک شخص سے عمرے پر جانا چاہتا ہے، اس کے اوپر قرضہ بھی ہے، حج پہ جانا چاہتا ہے، حج نفل کے لیے جانا چاہتا ہے، اس کے اوپر قرضہ بھی ہے، تو لیکن اس کے جو قرض خواہ ہیں ان کی طرف سے اس کو مہلت ہے، ان کے ساتھ اس کا ٹائم فریم طے ہے کہ بھئی فلاں فلاں قسطوں میں ادائیگی میں نے کرنی ہے، یا فلاں بی سی کھلے گی اس سے تمہیں دینا ہے، اور انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔
صحیح ہے،
تو ٹھیک ہے، وہ اپنے یہ سارے نفلی عبادات جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اور عام طور
اور لے ہی اگر انہی سے قرضہ رہا ہوں، یعنی
دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان سے بول کر یہ لے رہا ہوتا ہے کہ یار یہ ابھی مجھے قرضہ دے دو، مجھے قربانی کرنی ہے، میں آگے جو ہے وہ آپ کو دے دوں گا، تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جو منع والی صورت کی جاتی ہے اس میں بھی قربانی اگرچہ ہو جائے گی، لیکن وہ منع یہ کیا جاتا ہے کہ ایک شخص ہے جو لوگوں کا پیسہ کھا کر بیٹھا ہوا ہے، لوگ اس سے اپنا پیسہ مانگ رہے ہیں اور وہ کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں۔ ایک طرف تو وہ لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے میرے پاس پیسے نہیں، اور دوسری طرف وہ قربانی جو ہے وہ کر رہا ہے، تو وہاں اسے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی جب لوگ تم سے پیسہ مانگ رہے ہیں تو تم ان کو جو ہے وہ پیسہ ادا کرو نا ان کا، تو لوگوں کا جو حق تم پر ہے تم اس کی ادائیگی کرو، نہ یہ کہ تم ان کے پیسے سے جو ہے وہ قربانی جو ہے وہ کر رہے ہو۔ تو وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارا یہ عمل درست نہیں ہے، اور اس صورت میں بھی اگر اس کے اوپر قربانی واجب ہے تو اس کو قربانی بھی کرنی ہوگی اور قرضہ بھی لوگوں کا ادا کرنا ہوگا، دونوں کام جو ہے وہ اس کو کرنے ہوں گے۔ اس صورت میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ نہیں یار تمہاری قربانی نہیں ہوگی یا تم قربانی نہیں کرو، کیونکہ ایسی صورت میں وہ دو عمل کے اندر گناہگار ہو رہا ہے، حق اللہ بھی ادا نہیں کرے گا اور حق العبد بھی ادا نہیں کرے گا۔ تو اگر اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ حق العبد بھی ادا کر سکتا ہے اور حق اللہ بھی اس کے اوپر واجب ہو رہا ہے، یعنی قربانی واجب ہو رہی ہے، تو اس پہ لازم ہے کہ وہ دونوں کرے۔ اب اگر وہ دونوں میں سے کوئی ایک پہ عمل کر رہا ہے دوسرے پہ نہیں کر رہا، تو اس کو اس ایک پر عمل کرنے سے بھی روکا نہیں جائے گا۔
صحیح،
اس کو یہ کہا جائے گا ٹھیک ہے قربانی کرو، لیکن ساتھ ہی ساتھ تم جو دوسروں کا حق ہے وہ بھی ادا کرو جب تمہارے پاس مال ہے۔
صحیح،
ہاں مال ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب بھی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ تو یہ پورا کانسیپٹ ہے قرض اور قربانی کا، جو لوگوں میں کئی اعتبار سے غلط فہمیوں کا شکار ہوا ہے۔ تو بنیادی طور پر قربانی کب جو ہے وہ واجب نہیں ہوتی قرض کی صورت میں، ہم نے اسے بھی بیان کر دیا، اور کب قرض کے ساتھ بھی واجب ہو جاتی ہے اسے بھی بیان کر دیا، اور تیسرا پہلو بھی بیان کر دیا کہ واجب ہونا نہ ہونا ایک الگ بات ہے، اور اس کے باوجود قربانی ہو جانا، قربانی کر لینا، قربانی کا جائز ہو جانا یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو یہ بہرحال قرض کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔
ٹھیک ہے، اچھا چلیں، یہ قربانی کا معاملہ تو آپ نے کہا کہ ہو بھی جائے گا، اس طرح بھی ہے۔ کئی لوگ معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو بظاہر غریب ہوتے ہیں، اب ایسے شخص کو کوئی حج پر بھیج دیتا ہے، اور کئیوں نے اپنے کمپنیز کے اندر بھی، اپنی کمپنیز میں بھی کچھ ایسے اصول بنائے ہوتے ہیں، قرآن اندازی بھی کرتے ہیں، یا 15-20 سال ہو گئے ہیں تو کہتے ہیں اس کو حج پہ ہم بھیج دیتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں ان کا اپنا فرض حج ادا ہوگا کیا ہوگا؟
اگر وہ حج فرض کی نیت سے جاتے ہیں یا مطلق حج کی نیت سے جاتے ہیں، تو اگرچہ کسی دوسرے کے پیسے سے جا رہے ہیں ان کا حج فرض ادا ہو جائے گا۔
ٹھیک ہے،
تو اپنے ہی مال سے جانا ضروری نہیں ہے، اگر کسی اور کے مال سے بھی گئے اور آپ کی نیت مطلق حج کی ہے یا حج فرض کی نیت ہے تو ادا ہو جائے گا۔ ہاں کسی نے حج بدل کے طور پر بھیجا، یا یہ جانے والا کسی اور کے مال سے جاتا ہے اور نیت یہ جو ہے وہ حج نفل کی کر بیٹھتا ہے، تو حج فرض ادا نہیں ہوگا۔ لیکن عام طور پر نفلی حج کی نیت لوگ نہیں کرتے جو اس طریقے سے جا رہے ہیں۔ حج بدل والی صورت ہوگی تو ان کا نہیں ہوگا، وہ جس کی طرف سے حج بدل کر رہے ہیں اسی کا جو ہے وہ ہوگا۔ لیکن عام طور پر جس طرح لوگ بھیجتے ہیں تو وہاں پر حج مطلق حج، یعنی صرف حج کی نیت کی، مطلق حج سے مراد یہ کہ صرف حج کی نیت کے ساتھ میں کچھ اور نہیں بولا، اور یا حج فرض کی آپ نے نیت کی، تو دونوں صورتوں میں آپ کا حج فرض ادا ہو جائے گا۔
ٹھیک، جی مزید سوال۔
ہاں مفتیان کرام کی بارگاہ میں عرض ہے کہ عام طور پہ حج کے بارے میں سنا جاتا ہے کہ شرائط پائے جاتے ہوں تو حج کرنا فرض ہے، تو کچھ خلاصتاً وضاحتاً یہ بتا دیں کہ شرائط کیسے ہے؟ جیسے کوئی کاروبار کرتا ہے, جیسے کوئی کپڑے کا کاروبار ہے, اور بھی کاروبار ہے, تو مائنس پلس چلتا رہتا ہے, مطلب کپڑا لیتے ہیں پھر وہ پیسے دیتے رہتے ہیں, یہ آنا جانا لین دین ہوتی رہتی ہے. اب کاروبار چل رہا ہے تو لازمی سی بات ہے کہ 30-40 لاکھ یا 50 لاکھ تو ہوتے ہی ہیں اکاؤنٹ میں. تو اس کے حوالے سے ارشاد فرمائے کہ اس پر کیسے وہ پتہ چلے کہ حج پر حج فرض ہو چکا ہے اور وہ حج پہ جو ہے وہ جانا چاہیے اس کو.
چلیں جی, آپ نے کہا شرائط پائی جاتی ہیں, کچھ تو شرائط نارمل ہیں اور زیادہ لوگوں کا پوچھنا وہ پیسوں کے حوالے سے ہی ہوتا ہے. اب ایک بالغ شخص ہے, اکیلے بالغ ہے, مسلمان ہے اور کوئی اپاہج بھی نہیں ہے, معذور بھی نہیں ہے, کوئی جسمانی ایسا معاملات بھی نہیں ہے, بیماری بھی نہیں ہے کہ جو حج میں جانے کے لیے رکاوٹ ہے. تو یہ میں نے جو بتائی ہیں یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. ہم آتے ہیں بیسک اس شرائط پر جو آپ نے کہا. اب 50-60 لاکھ کا کاروبار ہے, اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے, تو ایسے شخص کو کیسے پتہ چلے گا؟
دیکھیں, جو ایک شرط ہے وہ ہے استطاعت. اللہ نے قرآن میں فرمایا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اللہ کے لیے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ حج بیت اللہ ہے, جو راستے کے ذریعے اس تک استطاعت رکھتا ہو. اب راستے کے ذریعے جو وہاں تک کی استطاعت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ وہاں آنے جانے کے اخراجات, اور جتنا عرصہ وہاں رہنا ہے اتنا عرصہ وہاں رہنے کے اخراجات, اور پیچھے آپ کی آپ کے ذمے جن افراد کی کفالت لازم ہے ان کی اخراجات جو اس عرصے کے بنتے ہیں کفالت کے, وہ آپ برداشت کر سکتے ہوں. یہ منیمم جو ہے وہ کیا ہے؟ استطاعت ہے.
ٹھیک,
اب یہ استطاعت اپ اینڈ ڈاؤن جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے. اخراجات بڑھ جاتے ہیں تو استطاعت اس اعتبار سے الگ ہو جاتی ہے. ایک وقت کے اندر جو ہے وہ جناب 1-2 لاکھ روپے میں حج جو ہے وہ ہوا کرتا تھا, اب جو ہے وہ 11-12 لاکھ کے اندر جو ہے وہ حج جو ہے وہ ہو رہا ہے. اچھا, پھر ایک ہے نارمل پیکج کے اندر جو ہے وہ حج ہونا, ایک ہے اسپیشل پیکج کے اندر حج ہونا. تو یوں مختلف جو ہے وہ اس کی طاقت اور استطاعت جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے. اب جو شخص کاروباری ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے کاروبار میں سے بھی پیسہ نکالے گا. ہاں, اس کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اپنا پورا کاروبار جو ہے وہ بند کر کے اور پورا کاروبار فروخت کر کے وہ جو ہے وہ حج پر جائے, اس پہ یہ لازم نہیں ہے. ہاں, اپنے کاروبار میں چلتا ہوا کاروبار ہے, اپ اینڈ ڈاؤن جو ہے وہ اس کے اندر ہوتا رہتا ہے, تو اس میں سے پیسہ نکالنا بالکل وہ پیسہ جو ہے وہ نکال سکتا ہے. تو جتنا 50-60 لاکھ روپے کا کسی کا کاروبار نہیں بلکہ انہوں نے کہا کیش اتنا بینک میں ہوتا ہے, اس کا مطلب کاروبار تو اس سے بھی زیادہ وسیع ہے.
جی ہاں,
کیونکہ مال دکان میں پڑا ہوگا, گودام میں پڑا ہوگا, وہ الگ ہوگا. تو اگر فقط 50-60 لاکھ پر ہی کاروبار ہو تو بھی اس میں سے 12 لاکھ روپے حج کے نکالنے سے ایسا نہیں ہے کہ اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. تو ہاں, انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ 10-12 لاکھ نکالنے سے فرق تو پڑے گا کاروبار میں, لیکن فرق پڑنا الگ چیز ہے اور مکمل ٹھپ ہو جانا الگ چیز ہے. تو لہٰذا ایسی صورت میں اس پہ لازم ہوگا کہ وہ اتنا مال نکالے اور حج پر جائے. اور یاد رکھیں کہ یہ جو مال نکالنے کی بات کی گئی, صرف کیش نہیں دیکھا جاتا, حج کے معاملے کے اندر ضروریات زندگی کے علاوہ ہر مال دیکھا جاتا ہے. آپ ایک گھر میں رہتے ہیں, دوسرا گھر آپ نے بک کروایا ہوا ہے, بکنگ پر ہے, یا جناب جو ہے وہ پلاٹ لے کے آپ نے رکھا ہوا ہے کہ آگے کل کو جا کے آپ بنائیں گے, ابھی وہ پلاٹ بھی حاجت اصلیہ سے زائد ہے آپ کے لیے. تو لہٰذا آپ کو اگر وہ پلاٹ بھی بیچنا پڑے تو آپ کو بیچنا پڑے گا اور حج پر جانا پڑے گا. تو حج فرض میں سب چیزیں دیکھی جا رہی ہیں, سارا خواتین ہیں تو وہ زیورات اپنے جو ہے وہ دیکھیں گی. اسی طریقے سے اور کوئی چیز ہے, آپ کی خالی گودام پڑا ہوا ہے, خالی جو ہے وہ دکانیں آپ کی جو ہے وہ ہیں, یا دکانیں ہیں جو آپ نے کرائے پر دی ہوئی ہیں, لیکن ان کے دکانوں کے کرائے سے آپ کا گزر بسر ان پر موقوف نہیں ہے, بلکہ آپ کا الگ سے آمدنی کا ذریعہ, وہ ایکسٹرا آمدنی ہے آپ کی.
اس کو اگرچہ آپ کسی اور طرف سیو کرتے جا رہے ہیں, یا
اگرچہ سیو کرتے آ رہے ہیں, تو ان دکانوں کی مالیت کی وجہ سے بھی آپ کے اوپر جو ہے وہ حج جو ہے وہ لازم ہو سکتا ہے. اسی طرح گاڑیاں ہیں آپ کے پاس, تو ایک گاڑی آپ کی جو ہے وہ ضرورت زندگی کے اندر ہے, اس سے زیادہ کہ آپ کو اگر ضرورت نہیں ہے اضافی ویسے ہی آپ نے رکھی ہوئی ہیں, تو ان کی مالیت کی ویسے بھی آپ پر جو ہے وہ حج لازم ہو جائے گا. حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے, تو وہ انسان کے سارے مال کو دیکھ کر وہ دیکھا جاتا ہے. ضروریات زندگی, کھانے پینے, رہائش کی جو چیزیں ہیں آپ کی, سواری ہے ذاتی آپ کی, تو یہ چیزیں ضروریات زندگی کے اندر جو ہے وہ آتی ہیں. تو ان کے علاوہ جتنی بھی اضافی چیزیں آپ کے پاس ہیں ان سب کی مالیت کے اعتبار سے اگر آپ پر حج فرض بنتا ہے تو آپ پہ لازم ہوگا کہ آپ حج پر جائیں, چاہے آپ کو اپنی چیزیں بیچ کر ہی جانا پڑے.
جب ایسے شخص کر رہے ہوتے ہیں نا کام کو چاہ رہا ہے جا رہا ہے کام کو دیکھنا یہ سب چیزیں, تو آپ سمجھتے ہیں کیا یہ چیزیں بھی رکاوٹ بنتی ہے بعض اوقات کہ اس طرف توجہ ہی نہیں ہے ابھی کام کے اندر ہی اتنا وہ ہے, یا آدمی سمجھتا ہے کہ میں ہی چلا رہا ہوں میرے پاس تو ملازم ہے اور تو کوئی ہے ہی نہیں, تو میں 40 دن اگر ایک دو دن دکان پہ نہیں آؤں تو کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے, 40 دن کے لیے میں کیا کروں, تو ایسو کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیں اصل میں یہی ہوتا ہے کہ لوگ کئی دفعہ یہ چیز ذہن میں سوچ کر بیٹھے ہوتے ہیں اور ہر چیز کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یار میرے بغیر یہ چیز نہیں ہو سکتی, لیکن آپ یہ سوچیں آج ہی آپ کا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے اور آپ گھر پر جو بیڈ ریسٹ پہ چلے جائیں تو بھی تو پیچھے یہ ساری چیزیں چلیں گی نا, آپ اس کا کوئی نہ کوئی انتظام جو ہے وہ کریں گے اور ہو ہی جاتا ہے. تو ہر دفعہ ہم خود سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ چیز میرے بغیر نہیں ہوگی, حالانکہ آپ کے بغیر بھی وہ چیزیں ہو سکتی ہیں. تو آپ کو وہ چیز بیڈ ریسٹ کی صورت کے اندر ہو تو اس سے پہلے کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اس چیز کو جو ہے وہ اپلائی کریں اور آپ کو ایسا سیٹ اپ جو ہے وہ بنائیں کہ آپ کے پیچھے بھی وہ چیز جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ چلے. آپ کئی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ کھڑا کرتے ہیں, بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ کبھی جو ہے نا وہ اپنے بھائی کو کھڑا کرتے ہیں, کبھی جو ہے نا جناب بچوں کے ماموں کو کھڑا کرتے ہیں, کسی نہ کسی کو آپ کاروبار میں ایڈجسٹ کرتے ہی ہیں نا. تو اسی طرح جب آپ حج بیت اللہ پر جا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کوشش کریں اور اہتمام جو ہے وہ کریں. اور فی زمانہ سہولیات بہت ساری ہیں, 40 دن پہلے ہوتا تھا, اب تو 21 دن 20 دن کا بھی حج پیکج جو ہے وہ ہوتا ہے, تو آپ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ جا سکتے ہیں. تو بہرحال ذہن ہونا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے, تو پھر اس کے لیے بن جاتا ہے. آپ دیکھیں نا لوگوں کے بارے میں ذرا سوچیں, آپ کے پاس اتنا مال ہے اور آپ سوچ رہے ہیں یار میں حج کروں یا نہ کروں. ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کے پاس مال ہی نہیں,
وہ لگ رکھے ہوتے ہیں
اور وہ اس میں پیسے جوڑ رہے ہیں اور کتنے سالوں سے جوڑ رہے ہیں, کتنے سالوں, اور جب وہ ان پیسوں تک پہنچتے ہیں تو بدلتا ہے حج پیکج اور آگے چلا گیا.
ایک تعداد ایسی بھی
ٹھیک ہے. تو آپ سوچیں کہ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اور آپ سے وقت نہیں نکال پا رہے, تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ اسی کے لیے کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے, اور یہ مال کے حقوق میں سے یہ حق ہے کہ آپ نے اگر حج فرض نہیں کیا تو سب سے پہلے حج فرض کی ادائیگی.
جی کچھ ایسے میں سے ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں. کیا ظہر کی نماز کا وقت 12 بجے شروع ہو جاتا ہے, 12 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے؟ سوال ہے.
ظہر کی نماز کا وقت جو ہے وہ مکروہ وقت ختم ہوتا ہے, جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں, جب وہ ختم ہوتا ہے تو پھر شروع ہوتا ہے. تو وہ مختلف اوقات کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں 12 بجے تو شروع نہیں ہوتا, اس کے بعد ہی ہوتا ہے 12:30 یا اس سے جو ہے وہ آگے پیچھے جو ہے وہ
12:29 پر آج اگر آج بات کریں
وہ ہو رہا ہے, اور دیگر ممالک کے اعتبار سے دیگر ہوگا. تو بھارت اس کا تعلق 12 کے ساتھ نہیں ہے, اور کسی بھی نماز کا وقت ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ گھڑی کے اعتبار سے فکس بتا دیں کہ اس ٹائم پر ہو, اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. فجر ہے تو جناب آج اگر جو ہے وہ 4:45 ہو رہی ہے تو وہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے 4:30 ہو جائے, تو یا جو ہے وہ 5:45 پہ بھی جو ہے وہ چلی آتی ہے. تو یوں اس طرح اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے. اسی طرح اثر مغرب عشاء ساری نمازوں کا وقت جو ہے وہ آگے اور پیچھے
علاقوں کے اعتبار سے نا, کراچی کا
اعتبار سے الگ ہوتا رہتا ہے.
کراچی کی بات کریں پنجاب کی تو کچھ نہ کچھ یوں فرق بھی ہے, لیکن اوورآل ہم یہ کہیں کہ 12 بجے شاید پاکستان میں تو ظہر کا ٹائم نہیں آتا ہوگا,
زوال حال میں کبھی بھی جو ہے وہ شروع نہیں ہوتا,
کبھی بھی نہیں ہوتا, کیونکہ اب یہ نیچے آتا بھی ہے گرمیوں میں اور آگے اوپر کی طرف جائے گا تو یہ 45 تک جاتا ہے تقریباً, 12:45-44 یہاں تک. تو 12 بجے تو نہیں, یہ تو عموماً زوال کا ہی وقت یہ ہوتا ہے. اچھا چلے, انہوں نے سوال کیا, شاید ہو سکتا ہے بعض اوقات یہ سوال کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہی نماز کا ٹائم شروع ہو فوراً نماز پڑھ لی جائے, اور ایس ایم ایس عموماً خواتین بہنوں کی طرف سے بھی آ رہے ہوتے ہیں, تو ہونا کیا چاہیے, ان کے لیے حکم کیا ہے, خواتین کے لیے بھی کیا حکم ہے؟
جی خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ فجر تو اندھیرے میں پڑھیں, یعنی جلد از جلد جو ہے وہ ادا کر لیں. فجر کے علاوہ بقیہ نمازوں میں مستحب یہ ہے کہ مردوں کی جماعت کے بعد جو ہے وہ نماز ادا کریں. اب یہ مستحب ہے, لیکن اگر ان کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ جناب مردوں کی ان جماعت کا انتظار کریں گے تو ہم اپنی نماز رہ جائے گی یا سستی ہو جائے گی یا دیگر گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جائیں گے, تو پھر جلد از جلد ادا کر سکتی ہیں. مگر اس میں بھی چاہیے یہ کہ اذان ہونے کا جو ہے وہ انتظار جو ہے وہ کریں, جب اذان ہو جائے اس کے بعد جو ہے وہ نماز ادا کریں. لیکن اگر کسی نے وقت شروع ہونے کے بعد اور اذان ہونے سے پہلے بھی نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی.
جی مزید سوال.
ماشاءاللہ دارالافتاء اہل سنت سلسلہ بڑا بہترین ہے. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے, مفتی صاحب میری ایک دکان ہے اپنی جو کہ تقریباً 80 لاکھ روپے کی ہے اور رہتا میں کرائے پر ہوں, یہ بتائیں کیا میرے پاس حج فرض ہے نہیں ہے, اس حوالے سے ذرا بتائیں.
ٹھیک ہے, دکان ہے, دکان کیا ہے, رکھی ہوئی ہے ویسے ہی, کرائے پہ دی ہوئی ہے, بہرحال یا اس دکان کا کیا مسئلہ. بہرحال انہوں نے کہا اس سے سوال سے ظاہر ہے کہ یہ دکان ان کے استعمال میں نہیں ہے, تو کیا کہتے ہیں آپ؟
دکان اگر استعمال میں نہیں ہے اور کرائے پر دے کر اس کے کرائے سے گزر بسر بھی نہیں ہو رہا بلکہ گزر بسر کا اور ذریعہ آمدنی موجود ہے, تو ایسی صورت میں یہ دکان حاجت اصلیہ سے زائد ہے, ضروریات زندگی سے اضافی ہے, تو اس صورت میں اس دکان کی مالیت کی وجہ سے ان کے اوپر حج فرض ہو جائے گا, اگرچہ اپنا گھر نہیں بھی ہے.
جی, کرائے پہ بھی رہتے ہیں
جی. اپنے گھر میں کسی چیز کا استعمال ہو جانا جدا بات ہے. آپ اپنا گھر 80 لاکھ کا لے کر اس کے اندر رہائش پذیر ہیں تو وہ ضروریات زندگی.
اچھا, اسی طرح
آپ نے 80 لاکھ روپے کا کیش رکھا ہوا ہے کہ اس سے آگے جا کر گھر خریدنا ہے, تو ابھی وہ 80 لاکھ کیش جو ہے وہ حاجت اصلیہ میں ابھی استعمال نہیں ہو رہا.
صحیح,
وہ فیوچر میں آپ کی پلاننگ ہے, تو ابھی اس کی وجہ سے آپ پر حج فرض ہو جائے گا.
صحیح. اچھا, یہ دکان میں اگر یہ کرائے پہ رہتے ہیں اور دکان انہیں کے زیر استعمال ہے بالفرض, تو پھر کیا کہیں گے؟
اگر اسی میں کاروبار کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا,
یہ ضرورت میں آ جائے گا,
حج ضروریت میں آ جائے گا. اسی طریقے سے اگر اس کی آمدنی پر ہی گزر بسر ہے تو بھی ایسی صورت میں یہ ضرورت میں آ جائے گا اور اس پر اس کی وجہ سے حج فرض نہیں ہوگا.
ٹھیک, مزید سوال.
میرا نام محمد فراز ہے, میں صبح سندلا سنگر سے ہوں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ یوٹیوب سے پیسے کمانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ برائے مہربانی سوال کا جواب ارشاد فرما دے, جزاک اللہ خیرا.
جی, پیسے کمانے آج کل لوگوں نے ذرائع بنائے ہوئے ہیں اور اس میں یہ
مختلف ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر جو ہے وہ آمدنی کا جو ذریعہ ہوتا ہے اس کی ایک بنیاد جو ہے وہ ایڈز ہوتے ہیں, تو ایڈز جو ہے وہ جائز ناجائز ہر طرح کے ہوتے ہیں. ناجائز میں عام طور پر ایک تو یہ پہلو ہے کہ آپ کہیں کہ جناب شراب کا ہے یا اور کسی جو ہے وہ بری چیز کا جو ہے وہ ایڈ ہے, وہ بھی ناجائز ہے. لیکن ایک جائز چیز کا ایڈ ہے لیکن اس کے اندر میوزک ہے یا اس میں بے پردہ عورت ہے یا کاروبار ہے لیکن وہ کاروبار ناجائز اسکیم کا ہے, اس کے اندر کوئی سود ہے یا اور دیگر اس طرح کی چیز ہے, تو وہ بھی ناجائز ہوتا ہے, تو اس لیے اس کی آمدنی جو ہے وہ جائز نہیں, تو اس سے بچنا چاہیے.
جی, سوال کہہ رہے ہیں کہ حاجی نے حج کے لیے رقم جمع کروائی, اب وہ بیمار ہو گیا ہے, حج پہ نہیں جا سکتا, ان کی طرف سے کوئی اور حج کر سکتا ہے, اس کا فرض ادا ہو جائے گا؟
اگر وہ حاجی جو ہے وہ ایسا بیمار جو ہے وہ ہو گیا کہ اب آگے بھی حج کرنے سے عاجز ہے, تو وہ اپنی جگہ کسی اور کو جو ہے وہ حج بدل کے لیے بھیج سکتا ہے, اور اگر عارضی طور پہ بیمار ہوا ہے, اس سال نہیں جا سکتا لیکن آئندہ سال جو ہے وہ جا سکتا ہے, تو ایسی صورت میں حج بدل کے لیے جو ہے وہ نہیں بھیج سکتا کسی.
ٹھیک ہے, عورت اپنے مخصوص ایام میں اپنے گھر میں ہی تکبیر یعنی تلبیہ پڑھ سکتی؟
بالکل پڑھ سکتی ہے, ذکر و اذکار, تسبیحات, تلبیہ, تکبیر تشریق, یہ تمام چیزیں ذکر و اذکار اور تسبیحات میں آتی ہیں, تو بالکل عورت جو ہے وہ مخصوص ایام میں یہ پڑھ سکتی ہے. تلاوت قرآن کریم اس کو منع ہے, اس کے علاوہ ہر قسم کا ذکر و اذکار کر سکتی.
تو یہ تو حاجی پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک, تو یہ گھر میں اگر عام مرد بھی پڑھ رہے ہیں, بچے
گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں. حج کے لیے تو حاجی پڑھتے ہیں, احرام باندھنے کے لیے بنیادی شرط یہ کہ نیت کے ساتھ تلبیہ کہنا ہوتا ہے, لیکن چونکہ ایک ذکر ہے اور اس کے اندر بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کا جو ہے وہ ایک اظہار ہے, اقرار ہے, تو اس طور پر یہ مرد بھی جو ہے وہ جو غیر حاجی ہیں گھروں پر اپنے اپنے گھروں میں بھی مرد و عورت پڑھ سکتے ہیں.
ٹھیک, مزید سوال.
میرا نام فرخ سلیم ہے, میرا سوال ہے مفتی صاحب سے, قربانی کے جانور میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ ایک تو گائے ہو جاتی ہے اس میں 7 ہوتے ہیں, دوسرا اونٹ ہے, اونٹ میں کتنے حصے؟
نہیں, اونٹ میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ گائے میں تو 7 ہی سنے ہیں, اور اونٹ میں بعض کا لوگ 10 حصے مشہور کرتے ہیں یا بولتے ہیں, کیا کہتے ہیں آپ؟
دیکھیں, قربانی کے جانور جو ہے وہ 2 طرح کے جو ہے وہ ہیں, ایک چھوٹا جانور جو ہے وہ ہے جیسے بکرا, بکری, دمبا وغیرہ, دوسرا جو ہے وہ بڑا جانور جس میں گائے, بیل اور یہ اونٹ شامل ہے. عربی میں اس کو بدنہ بھی جو ہے وہ کہتے ہیں. فقہی اصطلاح کے اندر اگر ہم بات کریں تو حج کے اندر دم بھی لازم ہوتا ہے اور بدنہ بھی لازم ہوتا ہے, یعنی بعض احرام کی یا حج عمرہ کی جو پابندیاں ہوتی ہیں ان کے خلاف ورزی کرنے پر کئی جگہوں پہ دم لازم ہوتا ہے لیکن بعض جگہ بدنا لازم ہوتا ہے. اچھا جہاں پہ دم لازم ہے وہاں مراد یہ کہ ایک بکرا یا بکری آپ ذبح کر دیں, اور جہاں بدنا لازم ہوتا ہے وہاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک بڑا جانور جو ہے وہ ذبح کرنا ہے. بڑا جانور بدنا میں جو شمار کیا گیا وہ گائے بھی ہے اور اونٹ بھی ہے, دونوں ہیں. اچھا اب اونٹ میں کتنے حصے جو ہے وہ ہو سکتے ہیں اور گائے میں کتنے حصے ہو سکتے ہیں, تو اب اس کے جو حصہ داری ہے یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا تعلق جو ہے وہ اس جانور کی جسامت کے اعتبار سے,
صحیح
کہ جناب اس جانور میں اتنے, کیونکہ فی زمانہ آپ بکرے بھی دیکھیں بعض ایسے ہوتے ہیں جو گائے کے چھوٹے
بیل کے مثال
جو ہے وہ ہوتے ہیں, تو جسامت سے تعلق نہیں. اب یہ کس نے ہمیں بتایا کہ جناب اس میں ایک ہی قربانی ہوگی اس میں سات ہو سکتی ہیں, یہ توقیفی امر ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, حضور شارع ہیں. تو حضور نے کیا بیان فرمایا, صحابہ کرام علی مردوان کی روایت ہے, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ترمذی شریف میں روایت ہے کہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر میں تھے, اسی دوران عید الاضحیٰ آ گئی, تو ہم نے گائے سات افراد کی طرف سے جو ہے وہ قربان جو ہے وہ کی. تو گائے اور اونٹ دونوں کے حوالے سے یہ فرمایا. دوسری حدیث میں بھی ذکر کرتا ہوں, فرمایا حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اونٹ اور گائے میں شریک ہو کر قربانی کریں اس طرح کہ ایک اونٹ میں سات افراد شریک ہوں. اسی طرح اور دیگر روایت بھی ہیں جن میں فرمایا کہ اونٹ اور گائے دونوں کو سات سات افراد کی طرف سے ذبح کیا جائے. تو پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ اونٹ اور گائے سات افراد کی طرف سے ہو سکتے ہیں. اب یہ سات سے زیادہ بھی نہیں ہو سکتے اور سات سے کم یوں تو ہو سکتے ہیں کہ پورا جانور ہی ایک کی طرف اس سے ہو جائے, لیکن لمٹ بیان کر دی گئی کہ سات سے زیادہ نہیں ہو سکتے. اب بعض لوگ جو اونٹ کے حوالے سے دس کی روایت کہتے ہیں وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی وجہ سے کہتے ہیں جس میں آپ نے یہ ذکر فرمایا کہ اونٹ دس افراد کی طرف سے, لیکن اولاً تو یہ کہ وہ روایت خود حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیگر روایتوں کے برعکس ہے جس کے اندر آپ نے یہ بیان فرمایا کہ اونٹ جو ہے وہ سات افراد کی طرف سے, تو اس پہ شارحین نے یہ بیان فرمایا کہ یہ روایت جو ہے وہ منسوخ ہے بقیہ روایت سے. یعنی پہلے یہ حکم منسوخ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی حکم تھا اور بعد میں دوسرا حکم آ گیا جس کی وجہ سے پچھلا حکم کیا ہو گیا, کینسل ہو گیا, وہ حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا. تو ایک تو یہ وجہ بیان فرمائی, دوسرا یہ بیان فرمایا کہ یہ روایت جو ہے وہ سند کے اعتبار سے جو ہے وہ اس کے اندر کچھ کمزوری ہے, تو اس اعتبار سے بھی جو ہے وہ یہ روایت جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہے. تیسرا یہ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ عمل تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بھی اور بعد میں بھی کہ وہ اونٹ بھی سات افراد کی جانب سے ہی ذبح کرتے تھے, اس سے زیادہ افراد کی جانب سے ذبح نہیں کرتے تھے. چوتھی بات جو عقلی اعتبار سے بیان کی گئی کہ اونٹ کو کیوں جو ہے وہ کہا جائے کہ جناب یہ دس کی طرف سے, اگر جسامت کے اعتبار سے بات کریں تو بعض تو گائے بیل بھی بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں, تو پھر ان کو بھی جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ جناب جس کی جسامت جتنی بڑی ہوتی ہے آپ زیادہ حصے بناتے جائیں اس کے اندر.
اور پھر بات یہ بھی ہے گائیں بہت چھوٹی
ہوتی, بہت چھوٹی بھی ہوتی ہیں, تو کیا آپ جو چھوٹی ہونے کی وجہ سے ان کے حصے کم کر دیں گے,
ایک دو حصے کر دیں,
تو ایسا نہیں ہوتا. تو اس کا یہ مطلب پتہ چلا کہ جناب جب ان کی جو لمٹ بیان کی گئی ہے وہ حدیث کی طرف سے بیان کی گئی ہے تو وہ دونوں میں اتنی ہی جو ہے وہ رہے گی. اچھا پھر اونٹ بھی چھوٹے بھی ہوتے ہیں, اونٹ بھی سارے بڑے تھوڑی ہوتے ہیں, بعض اونٹ جو ہے وہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں اگرچہ عمر کے اعتبار سے ہوں, وہ اپنی اس میں پہنچتے ہوں لیکن جسامت کے اعتبار سے چھوٹے ہوں. پھر جو بدنا والی میں نے بات بیان کی, بدنا کے اندر اونٹ اور بیل گائے بیل دونوں شامل ہیں, تو بدنا کا حکم جو ہے وہ ایک ہی ہے, جب بدنا میں دونوں شامل ہیں تو بدنا بہرحال جو ہے وہ سات افراد کی طرف سے ہی ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ افراد کی جانب سے نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا یہ روایت جو ذکر کی جاتی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے, یہ جو ہے وہ سندن بھی جو ہے وہ اس کے اندر کمزوری ہے اور دیگر احادیث طیبہ سے یہ منسوخ ہے, تو اس لیے اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا. اور عمل اسی پر ہوگا کہ اونٹ بھی میکسیمم زیادہ سے زیادہ سات افراد کی جانب سے ہی قربان ہو سکتا ہے.
ٹھیک جی, سوالات کچھ, ایک ہے سوال کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو اور اپنے بچوں کے لیے خود ہی ختم وغیرہ پڑھ کر جس خانے پر ختم دیا جاتا ہے وہ خود ہی کھا لیں تو کیا ہوگا, اسال ثواب بھی ہو جائے گا؟
بالکل ہو جائے گا اسال ثواب, اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے. بچوں کو کھانا کھلانا اس میں بھی اچھی نیت کریں تو بالکل اس کے اندر بھی ثواب ہے, تو آپ وہی ثواب جو ہے وہ اپنے مرحوم شوہر کو یا اور دیگر اعزہ اقریبا کو بھی آپ کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں.
جی مزید سوال.
کہ اگر کہیں جانا ہو اور وہاں اس طرح کی کوئی گفتگو کر رہا ہو کہ پہلے کے لوگ حج پر جاتے تھے تو ملنے آتے تھے، ملاقات کرتے تھے اور معافی وغیرہ مانگتے تھے، اب تو صرف جو ہے واٹس اپ ہی پر میسج کر دیتے ہیں، تو اس میں دوسرا جو ساتھ ہوتا وہ کہتا ہے کہ اب جو ہے پہلے والی بات نہیں رہی ہے، نہ حاجی جاتے وقت وہ عبادت والا ہوتا ہے، وہاں سے آنے کے بعد بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، تو ایسے وقت میں مقصد کیا انہیں جواب دیا جائے؟ برائے مہربانی آپ رہنمائی فرمائیں.
یہ ایسے لوگوں نے کون سی مشین لگا کے رکھی ہوئی ہے کہ حاجی کو جاتے ہوئے چیک کر رہے ہیں اور آتے ہوئے چیک کر رہے ہیں اور پھر خود ہی کہہ رہے ہیں کہ پہلے کے حاجی نہیں رہے؟ تو اس طرح کی تو کئی چیزیں، نہ غذا پہلے کی رہی اگر یوں کہہ لیں،
نہ نمازی پہلے کے رہے،
نہ نمازی پہلے کے رہے، نہ وہ اس طرح چیزیں پہلے کی رہیں. تو کسی خاص حاجی کے لیے یہ کلمات اور اس طرح یہ کہنا، یہ تو مناسب بالکل بھی نہیں.
نہ حسن ظن رکھنے والے پہلے سے رہے،
نہ حسن ظن رکھنے والے پہلے سے رہے. اور واٹس ایپ پہ اگر معافی مانگی ہے تو آپ نے واٹس ایپ پہ ہی مبارکباد دینی ہے، یہ بھی تو ہوتا ہے. یعنی ملنے والے کون سے پھر یہ تکلف کر کے. تو بہرحال کچھ حج کے آداب ہیں اور ان میں سے یہی ہے، ظاہر ہے اپنی غلطیاں کوتاہیاں جو بھی ہیں تو وہ معافی تلافی کرائی جائے. دیکھو لوگوں نے اس کو بھی ایک باقاعدہ حصہ بنا لیا. اچھا دو طرح کے لوگ ہیں، چلیں کچھ گفتگو اس کے کر لی لیتے ہیں. بعد یہ گھبرا رہے ہوتے ہیں، کچھ رشتہ داروں میں کسی کے ساتھ انبن یا کوئی مسئلے مسائل تو ہوتے ہی ہیں، تو اب وہ کہتے ہیں حج پہ جا رہا ہے نا، آئے گا، گھر تو آنا پڑے گا اس کو. تو ہمارے یہاں بھی ہے، جب حاجی جاتا ہے تو وہ گھر گھر جاتا ہے
جی،
اور جب وہ آتا ہے واپسی تو پھر لوگ اس کے یہاں آتے ہیں ملنے کے لیے. کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیں اصل تو یہی ہے کہ آداب جو ہیں وہ حاجی کے لیے ہیں، وہ حاجی کو چاہیے کہ ان آداب کے اوپر جو ہے وہ عمل کرے اور سچے دل سے معافی مانگے، رسم کے طور پر نہ کرے کہ حقوق العباد یہاں سے اپنے معاف کروا کر جو ہے وہ جائے، جو ادائیگیاں بنتی ہیں وہ ادائیگیاں کر کر جائے، کیونکہ آخرت کا معاملہ ہے. اب لوگوں کو کیا چاہیے؟ ہم سے اگر کوئی معافی نہیں مانگ رہا، لیکن ہمیں بھی تو کسی مسلمان کے ساتھ خیر خواہی ہونی چاہیے نا، ہم معاف کر دیں اسے کہ یار یہ حج پہ جا رہا ہے، اللہ پاک نے اس کو توفیق دی ہے، سارے معاملات ہیں، چلو میں اپنا حق اسے معاف کر دیتا ہوں، مجھے کوئی تکلیف پہنچائی ہے میں اسے جو ہے وہ معاف کر دیتا ہوں. تو ہمیں لوگوں کو پرکھنے کے بجائے، ان کو جو ہے وہ جج کرنے کے بجائے، اپنے آپ کو جج کرنا چاہیے. میں کیوں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے آ کے معافی مانگے؟ اس لیے کہ میں اسے جھکانا چاہتا ہوں، میں اپنا ہاتھ اونچا رکھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میری عزت کی جائے، میں چاہتا ہوں کہ جناب میرے سامنے وہ جھکے. تو یہ سب چیزوں کے اندر کسی نہ کسی جگہ پر غرور ہے، کہیں پر فخر ہے، کہیں پر جو ہے وہ کسی دوسرے مسلمان کے لیے بدخواہی ہے. تو خود اپنے آپ کو بھی تو ٹٹولے کہ کیا پہلے کے لوگ ایسے ہوا کرتے تھے؟ تو جو چیز ہم دوسروں کے بارے میں سوچ رہے ہیں وہی اپنے کے بارے میں
اپنے بارے میں
سوچ رہے ہیں؟ ہم خود کیوں جو ہے وہ سامنے والے کی خطا کو معاف نہیں کر دے رہے؟ تو لہٰذا ایسا ہرگز نہیں سوچنا چاہیے. جدید دور ہے، ہر چیز کے اندر تبدیلیاں آ گئی ہیں، تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آنا جانا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، تو فون پہ بھی معافی مانگ لی، معافی تو مانگ رہا ہے، واٹس ایپ پہ بھی معافی مانگ رہا ہے، مانگ تو رہا ہے. آپ اس کی معافی کو قبول کر لیں،
اور آپ کے دل میں ہے تو اتنا اس کے واٹس ایپ کا انتظار ہی کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے سے ہی کر لیں،
پہلے جو ہے
صلح کر لیں،
دونوں طرف سے ہی صلح کرنی ہے نا. اچھا چلیں وہ تو حج پہ جا رہا ہے، حج کے آداب پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن آپ کو کیا اس سے معافی مانگ کر جو ہے وہ اپنے معاملات کو بہتر نہیں کرنا؟ تو آپ نے بھی تو اپنے معاملات کو بہتر کرنا ہے، آپ نے بھی تو مسلمان سے صلح کرنی ہے. ہو سکتا ہے آپ نے بھی کوئی اس کی حق تلفی کی ہو، تو آپ کو بھی تو اس کو کرنا ہے. موت زندگی کا تو کچھ نہیں پتا، تو موت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے، آپ بستر پر ہیں جب بھی آ سکتی ہے، آپ جو ہے وہ سفر پہ جا رہے ہیں جب بھی آ سکتی ہے، گھر میں ہیں جب بھی آ سکتی ہے. تو لہٰذا ایسا نہیں سوچنا چاہیے ہمیں، حاجی بدل گئے واپس آئے نہیں بدلا، ہم کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں اس طرح جج کرنے والے؟ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم خود کتنے جو ہے وہ بدل رہے ہیں. تو ہمیں اپنے لیے کوشش کرنی چاہیے، نہ یہ کہ ہم دوسروں پر تنقید کرتے رہیں یا ان کی عبادات کو جج کرتے رہیں کہ بھائی کیا 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 نہیں. کس طرح کئی لوگ بہت سارے ایسے سوال کرتے ہیں، تو حج پہ گئے کتنے عمرے کیے؟ بس اتنے سے عمرے کیے تم نے؟
ان کے نزدیک مطلب یہ،
ہاں طواف کتنے کیے؟ بس اتنے سے طواف کیے، تم کرتے کیا رہے ہو وہاں پر؟ تو یہ انداز مناسب نہیں ہے. آپ اس کو سپورٹ کریں، اور وہ اگرچہ ایک ہی دیکھیں، کسی کا ایک طواف ہی قبول ہو گیا تو ایسے جو ہے وہ سینکڑوں طواف سے بڑھ کر جو قبول نہ ہوئے ہوں یا جو ریاکاری کے لیے کیے گئے ہوں. تو لہٰذا کسی کی چھوٹی سی عبادت کو دیکھ کر حقیر مت جانیں, اس کا دل اس کی دلازاری نہ کریں, اس کے اوپر تنقید نہ کریں, اسے جج نہ کریں. آپ اس کا حوصلہ بڑھائیں, دعا کریں اللہ پاک جو ہے وہ آپ کے اس طواف میں, اس عمرے میں, اس حج میں برکت عطا فرمائے. تو اچھی دعائیں دینی چاہیے اور ہمیں تنقید سے جو ہے وہ بچنا چاہیے.
صحیح. البتہ جو حج جا رہے ہیں ظاہر ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ جو حج مبرور کی نشانیاں بھی ہیں, توبہ تائب ہو کر بھی جانا, کسی سے غلطی ہو گئی ان سے معافی تلافی کر کے جانا, اور پھر نیکیاں کرتے ہوئے حج کرنا, حج کے دوران اس ڈوریشن میں گناہ میں مبتلا نہ ہونا, نہ جھگڑے میں, نہ برائی میں, نہ کسی فوش گوئی میں اس طرح کی, اور پھر جب حج سے واپسی آئیں تو اپنی حالت کو بہتر بنا لینا. اگر پہلے کسی گناہ میں برائی میں تھے تو اب اچھائی کی طرف آ جائیں, یہ نہ ہو کہ دو چار دن ہوں پھر اس کے بعد آپ اسی طرح کی مشغولیت میں پڑ جائیں کہ آپ کی وجہ سے لوگ حج پر اعتراض کریں, آپ کی وجہ سے دیگر حاجیوں کو لوگ وہ کہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو اس طرح حج کر رہے ہوں تو ان کو بھی اپنے عمل کردار سے یہ ایک نیکی کے آثار جو اس پر اور حج کے جو آثار ہیں وہ نظر آنے چاہیے. اور حج مبرور کی بہرحال نشانیوں میں سے اسے بیان کیا گیا, تو ہر آدمی اپنے جو حج کر رہا ہے اس کے لیے اپنے احکامات ہیں, جو حج پر جو حاجی کو مل رہے ہیں تو ان کے لیے اپنے ہیں. اور حج جی تو مغفرت یافتہ واپسی لوٹتا ہے, اسے تو دعائیں کروانی ہیں, تو اس لیے ان کے بارے میں ایسے گمان نہیں کریں اور دعاؤں کے ساتھ ہی رخصت کریں. دل آزاریاں ہوئی ہیں, غلطیاں ہوئی ہیں تو اس سے معافی تلافی کر لینی چاہیے. اللہ کریم حج پہ جانے والوں کو حج مبرور کی سعادت عطا فرمائے, اور جو تڑپتے ہیں, جانا چاہتے ہیں, اسباب نہیں ہیں, رب تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کے لیے اسباب بھی پیدا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
ہادیو رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.